بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعجز والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں چند آیتیں بہت ہی مشہور و معروف ہیں, ان میں ایک آیہ ولایت ہے جس میں تین ولایتوں کا ذکر کیا گیا, اور ایک آیہ مودت ہے جس میں مودت کا ذکر آیا ہے, اور ایک یہ آیہ کریمہ ہے جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے. تو سبھی لوگ اس آیہ تطہیر سے اور اس کے شان نزول سے واقف ہیں. دو روایتیں بہت مشہور ہیں شان نزول میں, ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے جسے آپ مسلسل سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں, دوسرے جناب ام سلمہ سے ہیں کہ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے چادر منگوائی اور اپنے سر پہ ڈالی. تھوڑی دیر بعد امام حسن و امام حسین آئے, شہزادی آئیں, امیر المومنین آئے, اور جب پنجتن پاک اس چادر میں جمع ہو گئے تب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی چادر کا ایک گوشہ پکڑ کے کہا کیا میں بھی اس چادر میں شامل ہو سکتی ہوں. تب حضور نے انہیں روک دیا اور کہا کہ انت علی الخیر, کہ آپ خیر پر ہیں لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. تب حضور نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائی کہ ہاؤلائے اہل بیت تھی و خاصتی و حمتی, یہی وہ میرے اہل بیت تھے. تبھی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب جبرائیل امین یہ آئے کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد و آل محمد. اب بعض لوگوں نے آیت تطہیر کو جو خاص اہل بیت سے مختص ہے اس میں یہ کہا کہ اہل بیت میں سارے گھر والے شامل ہیں, اس میں ازواج بھی شامل ہیں اور اس میں تمام رشتہ دار شامل ہیں, اور ان کے اس دعوے کو تھوڑی سی تقویت اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ جو آیہ تطہیر ہے وہ اس آیت کا حصہ ہے, مکمل آیت نہیں ہے, یہ جو ہے آیت کا ایک حصہ ہے. آیت جو شروع ہو رہی ہے اور جو ختم ہو رہی ہے اس میں ازواج سے خطاب ہو رہا ہے, آیت میں ازواج سے خطاب ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اس طرح سے آیت شروع ہو رہی ہے. درمیان میں پھر آیت تفسیر آتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے چونکہ جو ہے آیت تفسیر اس آیت کا حصہ ہے جس آیت میں خود ازواج کا ذکر ہوا ہے, تو لہذا کس طرح سے اہل بیت میں سے آپ ازواج کو حذف کر دیں گے, اور گھر والے میں اگر گھر والیاں شامل نہ ہو تو وہ جو ہے اہل بیت مکمل ہی نہیں ہوتے بغیر ازواج کے, تو آپ کس طرح سے جو ہے ازواج کو حذف کریں گے. تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں, جس میں سے ایک جواب ادبی ہے. وہ یہ ہے کہ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. عام لوگ بھی اتنی گرامر تو جانتے ہی ہیں کہ مؤنث کے صیغے کیا ہوتے ہیں, مذکر کے صیغے کیا ہوتے ہیں, اتنا تو ہر آدمی بھی جانتا ہے. اور جو لوگ مجالس میں شریک ہوتے رہے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ جب خواتین کے لیے سلام کی باری آتی ہے تو اس میں صیغہ الگ ہو جاتا ہے. بیویوں کو جب سلام بھیجا امام حسین علیہ السلام نے تو اس وقت کیا کہا تھا کہ السلام علیکم نہیں کہا تھا, کیونکہ خواتین کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ کن کا نہیں ہوتا ہے بلکہ کننا کا ہوتا ہے. علیکن من السلام ہے نا, علیکم نہیں ہوتا ہے, علیکن ہوتا ہے. اگر کئی خواتین بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ ان پر جب سلام بھیجیں گے تو کیسے سلام بھیجیں گے, کیا کہیں گے, السلام علیکم کہیں گے یا السلام علیکن کہیں گے, ہے نا؟ تو السلام علیکن کہیں گے, علیکم نہیں کہیں گے. یعنی صیغہ الگ الگ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آیہ تفسیر ازواج سے خطاب کر رہی ہے اور ازواج سے مخاطب ہے تو پھر صیغہ بھی جو ہے مؤنث کا ہونا چاہیے تھا, چونکہ اس سے پہلے جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں آیہ کریمہ میں وہ سب مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں, صرف یہیں پر آ کے صیغہ مذکر میں تبدیل ہو رہا ہے. یعنی یہاں صیغہ مؤنث کا نہیں استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم ہے. اگر یہاں پر صیغہ ایسا ہوتا انما یرید اللہ لیذھب عنکن اگر ہوتا تو پھر ان کی بات صحیح ہوتی ہے نا. انکم ہے یہاں پر, انکنا نہیں ہے. اگر انکنا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اے ازواج سے نبی آپ کو ہم تمام برائیوں سے دور رکھتے ہیں اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیتے ہیں. اہل بیت میں ازواج شامل ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر صیغہ مردوں کا استعمال ہوا ہے اس لیے کہ آیہ تفسیر میں جو لوگ شامل ہیں اس میں اکثریت مردوں کی ہے, اس میں اکثریت مردوں کی ہے, یعنی امیر المومنین ہیں, حضور سرور کائنات ہے, امام حسن مصطفیٰ ہے, امام حسین ہیں, تو اکثریت جہاں پر ہوتی ہے تو صیغہ بھی اکثریت کے اوپر دلالت کرتا ہے. اسی لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم, انکم الرس, تو لہٰذا اس میں انکنہ والے شامل ہی نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس میں سبھی مرد ہیں تو پھر جو ہے شہزادی کی مرکزیت کا کیا ہوگا. تو اس وقت جو ہے حضور سے جب سوال کیا گیا کہ اس اہل بیت میں کون شامل ہے تو حضور نے کہا, اور جبرائیل کے وہ دوسری والی جو روایت ہے جو جابر بن عبداللہ سے مروی ہے اس میں خود جبرائیل نے سوال کیا کہ اس میں ہے کون, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, خود کہا کہ ہم فاطمہ, کہ اس چادر میں فاطمہ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں, فاطمہ کے والد گرامی ہیں, یعنی تعارف میں فاطمہ شوہر ہے تو بیچ میں بیٹی کا واسطہ ہوتا ہے. اور یہ نواسے ہیں یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں تو بیٹی بیچ میں آتی ہے یعنی واسطہ ہوتا. حضرت علی سے اگر تعلق ہوتا تو یہ حضور کے بھائی ہیں یعنی بیچ میں چچا کے بیٹے ہیں تو بیچ میں چچا کا رشتہ بیچ میں آ جاتا. یا زوجہ کے والد ہیں تو زوجہ کا رشتہ بیچ میں آ جاتا. تو آپ جس کسی کو بھی دیکھیں چادر میں سب کا جو تعارف ہوتا ہے بیچ میں واسطہ درمیان میں آئے گا سوائے شہزادی کونین کے. کہ جب شہزادی کونین سے جب تعارف ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. فاطمہ زہرا مرکزی حیثیت اس طرح سے رکھتی ہے کہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے سب کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ کے والد ہیں کہ فاطمہ کے شوہر ہیں کہ فاطمہ کے سلوات پڑے محمد. یہاں پر یہ بات آتی ہے جب کوئی فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں شہزادی کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے. یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس باپ کی بیٹی کا نام ہے, فاطمہ مرسل اعظم کی بیٹی ہے, فاطمہ زہرا کون ہے. تو فاطمہ زہرا جو ہے وہ زوجہ ہے امیر المومنین کی, سید المتقین کی زوجہ ہے اور یاسب الدین اور مسلمین کی زوجہ ہے. تو فاطمہ زہرا کے جب فضائل پڑھتے ہیں تو اس میں یا تو حضور کے فضائل پڑھتے ہیں یا پھر امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں یا تو پھر امام حسن و حسین کے فضائل پڑھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کون ہے. تو کہتے ہیں حسن و حسین کی ماں ہے. اسی لیے ڈاکٹر شریعتی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ مرسل اعظم کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے تو زوجہ ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. حسن و حسین کی اگر ماں کہوں تو حسن و حسین کی ماں ہے مگر فاطمہ نہیں ہے. فاطمہ ہے یعنی فاطمہ خود فاطمہ ہے. فاطمہ زہرا کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے, فاطمہ کس کی ماں ہے, فاطمہ کس کی زوجہ ہے. خود فاطمہ مرکزیت رکھتی ہے. فاطمہ کو زمین والے بھی جانتے ہیں, آسمان والے بھی جانتے ہیں. سلوات پڑھو فاطمہ زہرا کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا جائے. بلکہ یہاں تو اس روایت میں تو غضب ہو گیا نا کہ سب کا تعارف فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کرایا گیا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کون ہے یعنی رسول کی بیٹی ہے. اللہ کہہ رہا ہے رسول کون ہے تو فاطمہ کے باپ ہے. آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ کون ہے تو رسول کی بیٹی ہے. یعنی آپ کا انداز کیسا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا انداز ہے. اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کون ہے فاطمہ. کہہ رہے ہیں رسول کی بیٹی ہے فاطمہ. کون ہے فاطمہ. علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے فاطمہ. فاطمہ کون ہے. حسن و حسین کی ماں ہے فاطمہ. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حسن و حسین کون ہے. فاطمہ کے بیٹے ہیں. خدا حضرت کیا کہہ رہی ہے. علی مرتضیٰ کون ہے. کہاں علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے. یہ فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں. یہ کون ہے. یہ سرور کائنات کون ہے. فاطمہ کے باپ ہے. صلوات پڑھو محمد. جیسے عیسیٰ کے ذریعے سے مریم کا تعارف نہیں ہوگا بلکہ مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کا تعارف ہوگا. یہ شخصیت جناب مریم ہے کہ جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا کہ مریم کون ہے. تو یہ بنت عمران ہے. یہ کون ہے. یہ جو ہے مادر مسیح ہے. تو جناب مریم ماں ہے مسیح کی. تو جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا ان اللہ صفا کی وطفر کی وصطفا کی اللہ نے سائر عالمین. ہم نے آپ کو پاک قرار دیا ہے. پاکیزہ قرار دیا ہے. ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تمام خواتین نے. تو جناب مریم کا رتبہ بہت بلند ہے. لیکن جناب مریم کو
سیدہ نساء عالمیان کی جس وقت وہ موجود تھی، اسی طرح سے جناب آسیہ کی سیدہ نساء کی اپنے زمانے کی، جناب حوا کی سیدہ نساء کی اپنے زمانے کی، لیکن شہزادی کے لیے جب تعارف کروایا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف کہ سیدہ کون ہے، تو کہا سیدہ نساء عالمیان ہے، بلکہ کہا اب نبنتی فاطمہ یا ان نبنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی، یعنی فاطمہ زہرا سردار ہے زمانہ جنت کی، پہلے والوں کے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی، جہاں فاطمہ زہرا سے پہلے کوئی فاطمہ زہرا جیسی گزری، نہ فاطمہ زہرا کے بعد کوئی فاطمہ زہرا جیسی آئی، یعنی سب سب آئیں اور چلی گئی، لیکن فاطمہ 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 زہرا کا جو تعارف کروایا گیا ہے جو دو روایتیں بہت مشہور ہیں، ایک سیدت النساء عالمین ہے، ایک سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ کی روایت جو ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی، یعنی اہل سنت کی روایتوں میں سیدت النساء اہل الجنہ بہت استعمال ہوا ہے، بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے، جبکہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس میں امام صادق اور امام باقر سے بہت کم روایتیں بلکہ نقل ہی نہیں کی گئی ہیں، روایتیں پوری بخاری میں نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے فضائل کا سمندر ایسا ہے، اور فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کے دروازے سے بھی جاری ہو جائے. آپ نے کتاب کا نام شاید نہیں سنا ہے، ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ، یعنی کڑکتی ہوئی بجلیاں، یعنی یہ کتاب لکھی گئی تھی اہل بیت پر کہ فضائل پر کڑکتی ہوئی بجلیاں گرانے کے لیے، لیکن خود صواعق المحرقہ میں آپ کو فضائل مل جائیں گے. تو لہٰذا سیدت النساء اہل الجنہ کی روایت جو ہے وہ بہت شہرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے، کہ یعنی جنت کی خواتین کی سردار، تو جتنی نیک عورتیں ہوں گی وہ سب جنت میں جائیں گی، سب جتنی نیک عورتیں ہوں گی، اس میں تو یہ ہے کہ تمام عورتوں کی سردار ہے، اس میں یہ ہے کہ خالص لوگ جو جنت میں جائیں گے ان تمام جنتیوں میں جو سردار ہوں گی جنت کی خواتین کی، وہ شہزادیتوں میں انتظام ہوں، جو تمام خواتین اب جنت میں ہوا بھی جائیں گی، جنت میں آسیہ بھی جائیں گی، جنت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی جائیں گی، سبھی جنت کی بیویاں ہیں، تو سب کے سب جنت میں رہیں گی، لیکن ان تمام جنتیوں میں سب سے زیادہ جو نمایاں شخصیت ہوگی وہ شہزادیت ہونے کی شخصیت ہوگی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب شہزادی کونین کی جو شخصیت ہے وہ کس وجہ سے نمایاں ہے؟ اب جیسا اقبال کہتے ہیں مریم زیت نسبت بے عیسیٰ عزیز، اقبال بھی وہی بات کر رہے ہیں جو عام لوگ کہتے ہیں، یعنی مریم عیسیٰ کی نسبت سے محترم ہے، ایک نسبت ہے مریم کے پاس، مریم کسی کی زوجہ نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، یعنی کسی نمایاں شخصیت کی نہ بیٹی ہے نہ کسی نمایاں شخصیت کی زوجہ ہے، اگر ہے تو کوئی شخصیت کی اگر نسبت ہے مریم کے پاس تو وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن شہزادی کے لیے کہتے ہیں وہ فاطمہ سے نسبت عزیز، تین اعتبار سے بہت محترم ہے، تین نسبتوں سے بہت محترم ہے، تینوں نسبتیں فاطمہ زہرا کی بہت محترم ہیں اور تینوں نسبتیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ فاطمہ زہرا کی جو تین نسبتیں یعنی بیٹی ہے تو سرور کائنات، زوجہ ہے تو امیر المومنین کی، ماں ہے تو حسن و حسین کی، تو تینوں اعتبار سے محترم ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی اقبال یہ کہتے ہیں کہ نسبتوں کی وجہ سے فاطمہ زہرا کے دعوے لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی بنا دیں. اگر آپ کہیں کہ امیر المومنین کی زوجہ تھی تو اور بھی زوجہ ہے, یہ تو حقیقت ہے نا. آپ وہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی, شیعہ روایتوں کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی. اور اگر اہل سنت کی روایت سے ثابت کر دیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اچھا چلیے وہاں پہ آپ نہیں مانیں گے, چھوڑ دیجیے, یہاں پہ تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا نا. آپ کیسے انکار کریں گے کہ امیر المومنین کی ایک ہی زوجہ تھی؟ بیٹی تو ایک تھی یہ صحیح ہے, لیکن زوجہ تو ایک نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ تو علی کی زوجہ کا نام ہے, علی مرتضیٰ کی زوجہ کا نام ہے, تو علی مرتضیٰ کی زوجہ اور بھی ہے. تو کیا شہزادی کی عظمت گھٹ جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے, بلکہ کہا کہ علی فاطمہ کے جو ہو رہے ہیں. سلامات پڑے محمد.
اتنا تو کہنا ہی پڑے گا, ایک ظاہری طہارت ہے, ایک باطنی طہارت ہے. قرآن مجید کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, یعنی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے مگر وہی لوگ جو پاک و پاکیزہ ہیں. لا یمسہ الا المطہرون, یعنی قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر وہی وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں, جو پاک وہی چھو سکتے ہیں قرآن. اب یہ ظاہر قرآن, قرآن بھی تو دو ہے, ایک ظاہر قرآن ہے جو الفاظ کی شکل میں ہے, ایک باطن قرآن ہے جو حقیقت قرآن ہے, جو معانی جس کو لے لیجئے, مفاہیم جس کو لے لیجئے کہہ لیجئے یا کچھ اور کہہ لیجئے, جس کی حقیقت لوح محفوظ پر ہو. تو اس ظاہر ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, یعنی غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے. بغیر غسل کیے ہوئے قرآن کی آیتوں کو آپ چھو نہیں سکتے, بغیر وضو کیے ہوئے آپ قرآن کی آیتوں کو چھو نہیں سکتے, یعنی ظاہر الفاظ کو چھونے کے لیے آپ کو ظاہری طہارت کی ضرورت ہے. لیکن باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے, حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو باطنی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ باطنی طہارت نہ ہو آپ باطن قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, یعنی حقیقت قرآن, مفاہیم قرآن, قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ ظاہر قرآن کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ ہزاروں افواہیں پھیلتی رہتی ہیں ہواؤں میں, اخبارات میں, میڈیا میں, ریڈیو میں, ٹیلی ویژن میں, اور جو ہے آج کل تو کتنے ذرائع ابلاغ ہیں, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر, تو جتنی بھی باتیں جو ہے نا آپ سنتے ہیں وہی حقیقت ہے جو سنتے ہیں, یا اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں موجود ہیں؟ یعنی خبر کے پیچھے کچھ مفہوم ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری الفاظ سے ظاہری لوگ گمراہ ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ لوگ ان افواہوں سے گمراہ نہیں ہوتے, ان پروپیگنڈوں سے گمراہ نہیں ہوتے. لاکھ پروپیگنڈے کرے آپ, لاکھ لاکھ بولے, ہزاروں ہزار جو ہے صفحات بھر دیں آپ, لیکن مومنوں پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف افواہ پھیلا دیں گے, پھیلائیے, کتنا پھیلاتے پھیلائیے, سب لوگ مان لیں گے, مومن نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ المومن ینظر بنور اللہ, کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. المومن ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ یفہم بفہم اللہ, جو اور جو سمجھتا ہے تو اللہ کے فہم سے سمجھتا ہے. وہ دھوکا نہیں کھا سکتا, وہ دھوکا نہیں کھا سکتا, وہ لوگ دھوکا کھا ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ ظاہر قرآن کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, یہ حدیث ہی کثیر ہے, وہ یضل بھی کثیر ہے, کتنے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی قرآن کون گمراہ ہوتے ہیں؟ وہی گمراہ ہوتے ہیں جو پہلے سے گمراہ رہتے ہیں, وہی گمراہ ہوتے ہیں. جو پہلے سے گمراہ نہیں رہتے وہ گمراہ نہیں ہوتے. جو پاک ہوتے ہیں, جن کی سماعتیں پاک ہوتی ہیں, جن کی بصارتیں پاک ہوتی ہیں, وہ لوگ نجس چیزوں کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں, پروپیگنڈوں کو قبول کرتے. ان کے پاس ایک ایسی مشنری ہوتی ہے, ان کے پاس ایک ایسا فہم ہوتا ہے جسے عرفا بصیرت کہتے ہیں. بصیرت, بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصارت ایک ہوتی ہے, بصیرت ایک ہوتی ہے. آنکھوں سے جو نظر آئے وہ بصارت ہے, باطن سے جو دکھائی دے وہ بصیرت ہے. آنکھ سے جو دکھائی دے وہ بصارت ہے, دل سے جو دکھائی دے وہ بصیرت ہے. تو جو دل والے ہوتے ہیں وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, دل سے دیکھنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیے, یہ نئی بات ہے, پروپیگنڈے کی نئی بات ہے, اور یہ افواہیں کوئی نئی بات ہے, 1400 برس سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. یعنی 1400 برس سے یہ پروپیگنڈے کا کلچر چلا آ رہا ہے. امیر شام نے کتنا پروپیگنڈا نہیں کیا,
کتنے ذرائع ابلاغ کو استعمال نہیں کیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا, اس وقت ہو کیا اس وقت ہو, سب سے بڑا میڈیا ممبر ہے, ممبر سے بڑا کوئی میڈیا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دنیا ہر میڈیا پہ شک کر سکتی ہے کہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے, ریڈیو نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے, ٹیلی ویژن پہ صحیح آیا ہے کہ غلط آیا ہے, اخبار میں صحیح آیا ہے کہ غلط آیا ہے, لیکن کوئی ممبر سے بولی جانے والی بات پہ شک نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. سب کہیں گے اگر ممبر سے بولا گیا ہے تو غلط نہیں بولا جا سکتا ہے, اب بھی حرمت ممبر زندہ ہے. تو یہ ہے میڈیا کا سب سے بڑا ذرائع ابلاغ جو ہے وہ, اور اس کو امیر شام نے استعمال کیا تھا. معلوم ہے جس زمانے میں آپ کو سوشل میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا نہیں تھا, کوئی میڈیا نہیں تھا, اس وقت جمعے کے خطبات تو تھے, اس وقت ممبر تو تھا, اس ممبر کو استعمال کیا گیا امیر المومنین کے خلاف, کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اور کس قدر استعمال کیا گیا, اتنا جھوٹ بولا گیا, اتنا جھوٹ بولا گیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ لیں. جب امیر المومنین کی شہادت کی اطلاع ملی کہ مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا وہ مسجد میں کس لیے گئے تھے, سمجھ رہے ہیں, لوگوں نے کہا وہ کس لیے مسجد میں گئے تھے, وہ نماز پڑھا کیا, علی بھی نماز پڑھاتے تھے, ہم کو تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ نماز نعوذ باللہ پڑھتے تھے بھی کہ نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ شام میں کہا جاتا تھا کہ علی کا نماز کا کوئی رب ہی نہیں ہے, وہ مسجد میں کیوں جانے لگے, اور فرمایا یعنی علی کا اللہ سے رب ہی کیا ہے, ان کا نمازوں سے رشتہ ہی کیا ہے, ایسا بھی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. یعنی آپ ایک حد تک تو سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں تو اتنا ضرور ہوا ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو اتنا تو ضرور ہوگا, کیا ایسی بھی افواہ ہو سکتی ہے, اتنی بڑی بھی افواہ ہو سکتی ہے. کہ جس کا سر محراب سے اٹھتا نہ ہو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگ مان لیے. مزے کی بات تو یہ ہے جو آج جو ہم شاطر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, تو کیا آپ صدر اسلام کے مسلمانوں سے زیادہ ہوشیار ہو گئے, دور امیر المومنین سے زیادہ آپ لوگ ہوشیار ہو گئے؟ اس زمانے کے لوگ یقین کر گئے, مان لیا شام کے لوگوں نے, سارے کے سارے لوگ قبول کر لیے. ہاں مثال کے طور پہ آج اگر آپ کسی ممبر پہ جانے والے اور جو ہے محراب پہ ٹھہرنے والے اور جو ہے مجلس پہ ٹھہرنے والے کے خلاف اگر آپ بول دیں گے یہ دشمن علی ہے, دشمن حسین ہے, دیکھتے ہوئے بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ نہ دیکھیں تو. تو اب جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جو ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اور لوگ مان لیے. یہ بھی کسی دریافت نہیں کیا کسی نے کہ کوفہ جا کے معلوم ہو, شام سے کوفہ کتنی دور ہے, یہ پروپیگنڈا شام میں ہو رہا ہے, نماز کوفے میں پڑھائی جا رہی ہے, آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں آپ, کہ پروپیگنڈے کے انسان کتنا شکار ہو سکتا ہے, لیکن شکار ہونے والے شکار ہوئے, پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کیے, لیکن حقیقت تو کبھی چھپنے والی نہیں ہے, حقیقت ظاہر ہو کے رہے گی, اور حقیقت ظاہر ہو کے رہی. 70 سال تک 70 ممبروں سے امیر المومنین کے خلاف بولا گیا, لیکن جب فضائل کا سمندر عروج پر آیا اور موت مارنے لگا تو 70,000 سال کی محنت, 70 سال کی محنت کی گئی, 70,000 ممبروں کے فتوات سے ختم ہوئی, اور امیر المومنین کے فضائل شام میں جگمگانے لگے. ماننے والے مان رہے ہیں, اور میں عرض کر رہا ہوں وہی لوگ مان رہے ہیں جو پہلے سے فضلا اور ہیں, جو پہلے سے جو ہے بکواس سننے کے عادی ہیں. بقول استاد جواد مفتی صاحب کے کہ یہ فضلا اور میڈیا کے کو جو کھانے والے لوگ ہیں, جو میڈیا جو ہندوستانی میڈیا پاکستانی میڈیا یا جو ہے یہ سارا کے سارا جو ہے دنیا کا جتنا رائٹر ہے جتنے بھی جو ہے دنیا کا جو میڈیا ہے یہ سب کا سب فضلا اور میڈیا ہے, یعنی سچائی اور حقیقت اور پاک و پاکیزہ بیانات نہیں دے رہے ہیں, ہے نا. ہم آپ برامد مانی آپ کو سزا اسے نہیں ہے, لیکن جو اس کو ہٹا کے میں کہہ رہا ہوں ایک دو اخبارات کو چھوڑ کے دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے, اور یہ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ پاک سے رشتہ جڑا ہوا ہے. جھوٹی خبریں دینے والا, جھوٹے نظریات پھیلانے والا ہے. آپ کو تعجب ہوگا آپ کے اتنے بڑے ملک میں آپ کا کوئی خبر گزاری کا اپنا جو ہے کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے اس ملک میں. اتنے بڑے افسوس کی بات ہے, اتنے بڑے ملک میں 100 کروڑ کی آبادی والے ملک میں 100 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اس ملک میں ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک اس ملک میں ایک نیوز ایجنسی نہیں ہے چھوٹی سی, ہے نا. سمجھ رہے ہیں اب نیوز ایجنسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان کا کوئی خبر نگار آپ کو یمن میں نہیں ملے گا, بحرین میں نہیں ملے گا, مثال کے طور کے اوپر آپ کا آج تک ہے اس کا کوئی نمائندہ آپ کو یمن میں ہے جو اس کو خود ڈائریکٹ نیوز دے یمن سے, ایران سے ڈائریکٹ نیوز بھیجے؟ یہاں ہے کوئی نمائندہ ان کا جیسا بی بی سی کا نمائندہ ہے؟ بی بی سی کو کیا ضرورت ہے نمائندہ رکھنے کی, یہاں کے اخبارات سے نیوز اٹھا کے وہ بول سکتا ہے, لیکن اس نے نمائندہ کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ہمارے نمائندے ہونے چاہیے تاکہ ہم خبر کو لیں جس طرح سے چاہیں اس کو توڑ مروڑ کریں, اور جس چیز کو چاہیں چھپائیں, جس چیز کو بڑھائیں, چھوٹی چیز کو بڑی کر دیں, بڑی چیز کو چھوٹی کر دیں, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت بنا کے پیش کریں. اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے اخبارات میں, چھوٹی سے چھوٹی خبر کو کتنی بڑی کر دیا جاتا ہے, بڑی سے بڑی خبر کو کتنی چھوٹی کر دیا جاتا ہے. اور مسلسل اخبارات میں بشار الاسد ایسا ہے, بشار الاسد ایسا ہے, بشار نے یہ کیا, بشار نے وہ کر دیا, بشار نے اتنے لوگوں کو مار دیا, بشار نے اتنے لوگوں کو مار دیا. کیا بشار پاگل ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی کیوں نہیں مارا, اب کیوں مار رہا ہے؟ وہ مار بھائی کون مار رہا ہے؟ ملک میں کون داخل ہوا ہے؟ کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ کون بلا پھیلا رہا ہے؟ کون ظلم کر رہا ہے؟ وہ کون سے دہشت گرد سے جو گھس کے آ رہے ہیں ملک میں, اور آنے کے بعد پورے ملک کا امن و چین جو ہے برباد کر رہے ہیں, اور ان دہشت گردوں کو اگر مارا جائے, دہشت گردوں سے اگر ملک کو معاف کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ابھی تک 7 سال سے جنگ چل رہی تھی, ابھی تک مسلمانوں کے سر پہ جھو نہیں لگ رہی تھی, یہ مسلسل جو ہے یہ دعائیہ اجتماعات وغیرہ جو رکھائے جا رہے ہیں یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ دہشت گردوں کی بقا کے لیے دعا کر رہے ہیں, یا بشار الاسد کے لیے جو دہشت گردوں کو مار رہا ہے اس کی بقا کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دعا جو کر رہے ہیں وہ کس کی دعا ہو رہی ہے؟ یعنی شام میں دہشت گرد باقی رہے, پروردگارا شام میں دہشت گردوں کو باقی رکھ تاکہ مسلسل دہشت پہ حملے کرتے رہے, تاکہ مسلسل ایسے لوگوں کو مارتے رہے, ان لوگوں کو باقی رکھ, ان کو جو ہے ملک چھوڑنے کی فرصت نہ ملے, یہ دعا کریں گے؟ یا یہ دعا کریں گے کہ پروردگار جو دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے اس کو زندہ رکھ تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے؟ پھر دعا کس بات کی جائے؟ دہشت گردوں کو ختم کرنے کی دعا کریں گے آپ, یا دہشت گردوں کو باقی رکھنے کی دعا کر رہے ہیں؟ یعنی اب دہشت گرد جو ختم ہو چکے ہیں, آخری گرد غوطہ میں بچ چکا ہے, بس وہاں سے ختم ہونے والے ہیں. اب ان کی پوری دنیا کی جو ہے چیخیں نکل رہی ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اپنا جو ہے اپنا حصہ چھوڑ دیں گے اور جو ہے ہم یہاں غوطہ سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی جو ہے امید ہی باقی نہیں رہے گی, کیونکہ داعش تو ختم ہو چکی. اب جو نت النصرا کے کچھ لوگ ہیں, اب نت النصرا کے کچھ لوگ اور ان کے ساتھ دوسرے جو دہشت گرد جڑے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کے اوپر جو دمشق کے قریب ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ علاقے ہیں, لیکن دمشق کے قریب مسلسل دمشق پہ ٹارچر کیا جا رہا تھا, مسلسل دمشق پہ حملے کیے جا رہے تھے. اب ان کو پوری دنیا کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ بشار الاسد کو ہٹا نہیں سکے گی. بشار الاسد کے خود کچھ نہیں ہے بشار الاسد, لیکن اس نے بقا سے رشتہ توڑ لیا ہے اور ایسے شخص کی دعا میں اپنا نام شامل کر لیا ہے کہ پوری دنیا بھی چاہے اسے مارنا تو نہیں مار سکتی جب تک کہ سزائے الہی نہ ہو, اس لیے کہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب پوری دنیا دعا کر کے دیکھ لے, ایک طرف آبدائی کی دعا ہوگی, ایک طرف پوری دنیا کی دعائیں ہوگی. اب یہ دعا کام
کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس انقلاب کی اہمیت کو نہیں جانتے آج تک, اور اس حکومت اسلامیہ کی عظمت کو نہیں جانتے. 40 سال پہلے تو اگر ہم یہ باتیں کہتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 10 سال تو گزار لو اس کے بعد کہنا, 20 سال گزار لو اس کے بعد کہنا, 30 سال گزار لو اس کے بعد کہنا. ہم 40 سال گزار کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حکومت اسلامیہ ہے کہ جس کو برپا کرنے کے لیے غیبت صغرا سے لے کے کوشش چل رہی ہے, غیبت صغرا سے لے کے یعنی توسی سے لے کر شیخ مفید سے لے کر امام خمینی تک مسلسل علماء حکومت اسلامیہ کی کوشش کرتے رہے کہ تاکہ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے اور تمام قوانین اسلامی پیادہ ہو سکے کسی ملک میں, اس کی کوششیں کی جاتی رہی اور یہ کوششیں جو سارے علماء نے کی تھی وہ مکمل ہوئی ہے امام خمینی کے ذریعے سے, اور ان کی تاریخ ان کے پیدا ہونا اتفاق نہیں ہے عزیزان ایرانی, یہ اللہ کا انتظام ہے, ورنہ آپ کہیں گے یہ اتفاق ہے. نہیں, خمینی کا پیدا ہونا اتفاق نہیں ہے, اللہ نے پہلے سے یہ طے کر لیا تھا. روایتیں موجود ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اہل قم کی سرزمین سے اور وہ لوگوں کو دعوت اسلامی دے گا اور حکومت اسلامی قائم کرے گا. یہ جہاد کمبار کی روایت ہے, یہ سبھی لوگ جہاد میں یہ روایت جمع ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی پیدائش کی تاریخ وہی ہے جو جناب سید کونین کی پیدائش کی تاریخ ہے, یعنی 30 جماعت اسلامی کو یہ فرزند فاطمہ پیدا ہوا تاکہ فاطمہ زہرا کی سما کے فاطمہ زہرا کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا. آج تک لوگ شک میں مبتلا ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود مشکوک لوگ ہیں کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں اس انقلاب پر, اس حکومت اسلامیہ پر, کہ جس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اور بڑی بڑی طاقتیں یکجا ہو کے ختم کرنا چاہتی تھیں لیکن ختم نہ کر سکیں, ختم نہ کر سکیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل جس کو 6 ارب ممالک مل کر, یعنی پوری عرب طاقتیں مل کر ختم نہ کر سکی, اسے مٹھی بھر حزب اللہ کے جوانوں نے ختم کر دیا. اب یہ بتا دیا کہ ایمان اگر ہو تو دل تیز بھی لڑتا ہے ہو جائے, ہتھیاروں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہتھیار تم جمع کرو, اس لیے کہ ہتھیار جمع کرنے والے لوگ شکست کھاتے رہے ہیں اور شکست کھا رہے ہیں اس وقت شکست کھا رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیے سعودی عرب کے پاس کتنا اسلحہ ہے,
امریکہ سے جو خرید لیا وہ تو خرید لیا، ابھی جا کے رشیا سے بھی خرید کے لایا. اتنا اسلحہ بھرا ہوا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسلحہ تو ہے، تلوار تو ہے، مگر وہ ہاتھ نہیں ہے جو تلوار چلا سکے. چار سال سے یمن کی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن یمن کے ان نہج سے لوگوں نے بم مارے کا اثر دیا ہے کہ پوری دنیا شیشتر و پریشان ہے کہ ان ہتھیاروں میں اتنی طاقت کس نے ڈالی ہے کہ جو اتنا ہتھیاروں سے کر رہے ہیں، دنیا کے اسلحے سے گھبرا رہے ہیں، ہتھیاروں پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، وہ لوگ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہتھیار کہاں ہیں؟ یمن کے پاس ہتھیار کہاں ہے؟ کہہ رہے ایران دے رہا ہے. ایران نہیں دے رہا ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب دے رہا ہے. سعودی عرب کہاں سے دے رہا ہے؟ سعودی عرب کے جو لوگ ہتھیار لے کے آ رہے ہیں وہ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. وہ پورا ہتھیار یمن کو مل رہا ہے، وہ بھی اسی کا ہتھیار انہیں پہ چل رہا ہے. اسی لیے جنگ ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہتھیار تو ملتا ہی رہے گا مسلسل. ہتھیار لے کے تو آئیں گے لیکن ہاتھ لے کے نہیں ہے. جن کے پاس ہاتھ ہے ان کے پاس ہتھیار ہے. یہ ہاتھ لے کے پہنچ رہے ہیں، ان کا ہتھیار سب کر کے انہیں کے خلاف چلا. چار سال ہو گئے جنگ ختم ہوئی، دنیا میں کتنی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کی نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کی بے عزتی ہو رہی ہے. جو ان کے اوپر پیسہ لگائے ہوئے تھے، جو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، جو ان کے لیے جو ہے اپنی ہمدردیاں جتا رہے تھے، آپ سارے لوگ منہ چھپائے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں. ایسی شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ آپ کو کبھی شرمندگی اٹھانی پڑی 40 سال کے عرصے میں؟ کبھی منہ چھپانا پڑا؟ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جس کو شیر عرب کہا تھا صدام حسین کو، وہ گل میں سے نکلا چوہے کی طرح. تو جس جس کے اوپر انہوں نے پیسہ لگایا، جن جن کے اوپر انہوں نے جو ہے بھروسہ کیا، اسامہ بن لادن کہاں ہیں، ملا عمر کہاں ہیں، ابو بکر بغدادی کہاں ہیں، یہ سب لوگ کہاں مر گئے؟ خمینی آج بھی زندہ ہے، خامنائی آج بھی زندہ ہے. کہاں گئے ملا عمر؟ کہاں ہیں اسامہ بن لادن؟ کہاں ہیں صدام؟ کہاں ہیں قذافی؟ کہاں ہیں؟ یہ سب ختم ہو گئے. حیدر کا لال زندہ ہے، بدن میں فاطمہ زندہ، اور پوری دنیا طاقت لگا رہی ہے. ابھی آج لندن میں کیا ہوا؟ چند شیرازی گروپ کے ٹکڑوں نے مل کے یہ بتانے کی کوشش کی، کانسنٹریٹ کر حملے کی کوشش کر کے یہ بتانا چاہا کہ یہ کس کے جواب میں، کیونکہ برطانیہ میں ابھی محمد بن سلمان کا دورہ ہوا تھا، تو سارے سنجیدوں نے مل کے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، اسے ذلیل کیا تھا، برطانیہ میں آنے سے منع کیا تھا. تو اس کے جواب میں چند لوگوں نے مل کر، یہ بے بصیرت لوگ، یہ اپنے ہی درمیان کے لوگ جو حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، یہ سارے کے سارے چہرے پہ سے نقاب اڑ رہی ہے، لیکن یہ ملنگی، یہ شیرازی، یہ تو یہ سب ایک ہو گئے ہیں، اور سب ایک ہو گئے خامنائی کے خلاف، حسن نصر اللہ کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے تو پوری دنیا میں جب یہ خلاف بولے گی تو ان کا پان بھی پیتا نہیں ہو سکتا. جس کے سر پر سیدہ کی چادر ہو، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذلیل نہیں کر سکتی. حسن نصر اللہ کے سر پر سیدہ کی چادر ہے، خامنائی کے سر پر سیدہ کی چادر ہے، اور سیدہ کی چادر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے یہ جو حق پر ہوتے ہیں عزیزان گرامی، آج صدیاں گزر جائیں گی، حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا، ان کی عظمتیں کبھی پامال نہیں ہوگی، ان کا افتخار کبھی پوری دنیا میں ان کے افتخار کو مجروح کر پاتا ہے تو ان کے افتخار کو مجروح نہیں کر سکتے یہ چند لوگ. اس لیے عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں خود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج ان کا سے مانتے تھے آخر تک مانتے تھے, پورا پروپیگنڈا ہوتا رہا. یا علی نماز بھی پڑھتے تھے, یہ سب ہوتا رہا, لیکن ابو ذر نہیں بدلے, سلمان نہیں بدلے, مرداد نہیں بدلے, عمار نہیں بدلے, بلال حبشی نہیں بدلے. بدلے ان لوگوں کو گمراہ کیا جا سکا, پروپیگنڈوں کا شکار ہوئے یہ لوگ. ہمیں اگر جنتی بننا ہے تو جنت کم قیمت میں ملنے والی چیز نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی دھوکہ دے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. جنت سے جانے کے اپنے دروازے ہیں, اور وہ دروازے ایسے دروازے نہیں ہیں جو بند کیے جا سکے, کھولے جا سکے. لوہے کی گیٹ کی کوئی دروازہ نہیں ہے, اور وہاں لکڑی کا کوئی دروازہ نہیں ہے جسے بند کیا جا سکے. یہ دروازے خود ہمارے پاس ہیں, جنت میں داخلے کے دروازے خود ہمارے پاس ہیں. وہ دروازے کیا ہیں؟ وہ سات دروازے ہیں جس سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں, جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں جانے والے دروازے آٹھ ہیں اور جہنم میں جانے والے دروازے سات ہیں. سات دروازے جہنم میں جانے والے, آٹھ دروازے جنت میں جانے والے. جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جنت ہی زیادہ ہے یا دوزخ ہی زیادہ ہے؟ دنیا میں دوزخ ہی زیادہ ہے یا جنت ہی زیادہ ہے؟ میں کہوں گا جنت ہی زیادہ ہے. لوگ جنت میں جانے والے زیادہ ہیں. جیل میں زیادہ لوگ ہیں یا شہر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں؟ مجرم زیادہ ہوتے ہیں یا نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں؟ اچھے لوگوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی. جنت میں آٹھ دروازے رکھے گئے ہیں. وہ آٹھ دروازے کیوں سے دروازے ہیں؟ یہی آنکھ کا دروازہ ہے, یہی کان کا دروازہ ہے, یہی زبان کا دروازہ ہے. حواس تمسا کا نام سنا ہے آپ نے؟ آنکھ, کان, ناک, زبان اور تامسا. یہ حواس تمسا جو ہے نا, پانچ حواس. یہ پانچ حواس نہیں ہیں, یہ پانچ دروازے ہیں نا. پانچ دروازے. یہ بات یاد رکھیے, کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچے اور شروع ہو تمام کرو کہ ماں حسن مجلس کا یہی ہے کہ آپ اٹھیں تو ان دروازوں کو سنبھال کے اٹھیں, کہ یہ دروازے کو سنبھالنے کی, کیونکہ آپ کو جو جانا ہے جنت میں وہ انہیں دروازوں سے جانا ہے, اور دوزخ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ انہیں دروازوں سے جاتے ہیں. آج کل پورا زمانہ مصروف ہو چکا ہے, پورا زمانہ جو ہے وہ زہر آلود ہو چکا ہے. جو جنگ چل رہی ہے عزیزان گرامی, وہ ثقافت کی جنگ چل رہی ہے. اس وقت جنگ چل رہی ہے, وہ جنگ ہے ثقافتی جنگ, ثقافتی اظہار, یعنی کلچر کو مٹایا جا رہا ہے, تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے, ہم سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے, ہم سے ہماری تہذیب چھینی جا رہی ہے. اور یہ تہذیب تلوار کے ذریعے سے نہیں چھینی جا رہی ہے, یہ تہذیب جو چھینی جا رہی ہے وہ ہے صاف وار کے ذریعے سے. دو جگہیں ہیں, ایک کو ہارڈ وار کہتے ہیں, ایک کو سافٹ وار کہتے ہیں, ایک کو نرم جو جنگ ہے وہ ثقافتی جنگ ہے، اس سے بچنا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہمارے جنت کے دروازے رکھ دیے ہیں. بات جنت کی جو چلی تھی نا، شہزادی ایک قوم ہے جو سردار زمانہ نے جنت اور سردار خواتین نے جنت، خواتین کی سردار ہے بلکہ مردوں کی بھی سردار ہے شہزادی، ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے تخصیص اس میں رکھی گئی، ورنہ یہ تخصیص ایسی تخصیص نہیں ہے، عمومی ہے. وہ مردوں کے لیے بھی رسوا ہے، عورتوں کے لیے بھی رسوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بات پر رہا صرف عورتوں کے لیے نمو میں عمل ہو، نہیں، مردوں کے لیے بھی نمو میں عمل ہو. مردوں میں بھی، یعنی ایسا مرد نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کی طرح ہو. ہم نے جب بھی کبھی تاریخ صداقت دیکھی، ہم اپنی دب سے زمین کو جلالت دیکھی، زندہ ہوا کی چمکتی ہوئی قسمت دیکھی، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبرا کا جواب؟ انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا. یہ وہ عظمتیں ہیں. تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کے پاس یہ چابیاں ہیں، یہ دروازے آپ کے ہاتھ میں ہیں. وہ دروازے یہ ہیں، پانچ دروازے تو یہی ہوئے، ہوا سے پنکھا پانچ ہوئے، چھٹا وہم ہے، ساتواں خیال ہے، تخیل، تخیل خیالات، وہم، یہ سات دروازے ہیں. یہی سات دروازے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یعنی غلط فکر، وہم، تخیل، یہی آپ برا دیکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، برا سنیں گے تو جہنم میں جائیں گے، برا بولیں گے تو جہنم میں جائیں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں جائیں گے، آنکھ سے غلط دیکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، کان سے برا سنیں گے تو جہنم میں جائیں گے. یہ لامحہ لمس کی طاقت کو غلط استعمال کریں گے، غلط چیزیں سونیں گے، جہنم میں جائیں گے. یہ پانچ دروازے جہنم کے، وہم چھٹا آتے تھے, بہت سارے امام ہیں. ایک امام فخر رازی کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا معصوم ہے. ہم آپ کہیں بڑی بات نہیں ہے, امام فخر رازی کہیں تو سب کو ماننا پڑتا ہے, ہم کہیں تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. امام فخر رازی کی بات تو سب کوئی مانے گا. امام فخر رازی کہتے ہیں کہ فاطمہ معصومہ ہے, فاطمہ معصوم ہے, فاطمہ غلطی کا امکان نہیں ہے, فاطمہ زہرا عادلہ ہے, فاطمہ زہرا عادلہ. میں بخار نہیں پڑھوں گا کیونکہ مسجد بچی کی ہے, لیکن ولادت کے ایام ہیں, اس لیے میں مسائل نہیں پڑھوں گا. اگر ایک روایت پڑھوں گا اس ایک روایت سے فضائل بھی ملیں گے, اسی میں مسائل بھی ملیں گے. وہ روایت یہ ہے کہ جب سلمان فارسی فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی روایت سب میں دوڑا ہوں گے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں جب فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا, یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے, گود میں بدن ہے, گود میں بچہ ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور ایک ہاتھ میں چٹی کی چیز ہے. بس چٹی ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی چیز ہے, اس سے جو ہے وہ آٹا پیس رہی ہے, گیہوں پیس رہی ہے, جوار پیس رہی ہے اور گود میں بچہ ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. فاطمہ زہرا تو اوپر حاصل کر رہی ہے, وہ اس تسبیح کے ذریعے سے حاصل کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر کی تسبیح نہیں ہے کتاب گرامی, یہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا کی. وہ تاثیر ہے کہ ہر دم دور ہو جاتا ہے, ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے, ہر دکھ درد ختم ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھیں کہ فاطمہ زہرا کیوں تسبیح پڑھتی تھی, ہر اب کیوں حضور نے فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح سکھایا تھا کہ جب بھی درد محسوس ہو کچھ نہ کہنا, تسبیح پڑھتے رہنا, چاہے کمر میں درد ہو کہ پہلو میں درد ہو کہ کوئی بھی درد ہو, اس کا اظہار نہ کرنا. اگر اظہار کرنا آواز بلند ہو کمرے سے تو بس یہی خطا سنائی دے, تقدیر کی خطا سنائی دے, تحسین کی خطا سنائی دے. کبھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے, کبھی الحمد للہ کی آواز آ رہی ہے, اور آتے آتے ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی. بس عزیزان گرامی, میں مسائل نہیں پڑھتا, میں صرف اتنا کہتا ہوں کربلا کے میدان میں یہی فاطمہ زہرا کی تصویر چلاتے تھے, جو خاک کربلا پہ پھیلے تو کہیں علی اکبر دکھائی دیے, کہیں قاسم نظر آئے, کہیں اور محمد نظر آئے. یہ کچھ نہ تھے بلکہ تصویر ہے فاطمہ زہرا کی. بس یا مریضوں کا شفا یاب فرما, زیارات کے مشکاتوں کا بار بار بشارت, مسلمانوں کی جان مال